الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. एक मतलब सब मिलकर सलावत पढ़ें آل محمد پہ صلوات بھیجنا ہماری بلندی درجات کا باعث ہے. ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھنے اللہم صل علی محمد و آل محمد. درود ہمارے نفوس کو پاکیزہ کرتا ہے. ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھنے اللہم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعوام حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظهور امام زمانہ کے لیے بلند آواز صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صلوات صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم آپ کی ان مجالس کو بہترین عبادت کے طور پر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ لیں اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار ان عبادات کی طفیل زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی اور خوشنود فرمائے. ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد. In the beginning I would like to say a few words as a conclusion of my last speech, as I had spoken about the reasons for the occultation and reasons for the ghaibat of our 12th Imam. And I said that one of the most important reasons that is possible that religion of Islam has to become a victorious religion, and it has to become overwhelming religion on all other religions. So it has to take over on all the religions in the world. And the second reason that I've stated, that was trials for mu'mineen. So I've stated that trials, that means our trial for our faith, our belief in Imam of the Age. And trials are fact in religious life. One of the tradition and the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala in this world, that Allah subhanahu wa ta'ala tries mu'mineen. And as many people are being tried in the past, in the history, if we start from Adam alayhi salatu wasalam, we can see Hazrat Adam alayhi salatu wasalam were being tried in the very beginning of his life. While he was living in the heaven, at that time he has gone through the trial. He had many problems while he comes out of the trials. Same is the personality of Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam. He has gone through the trials. Moses has gone through trials. Jesus has gone through the trials. And the nations in the time of these great personalities also have gone through the trials. Every nation has to face the challenges of the trials of Allah subhanahu wa ta'ala, and that is one of the facts. And trials remain in the future of the world as well, because Allah subhanahu wa ta'ala has promised. So I would like to translate the verse I have started with. Allah subhanahu wa ta'ala has said in this verse, أَحَسِبَ النَّاسِ, do the people imagine, أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا, that they will be just left out, and when they said or state that amanna, that we have belief and we have faith, wahum la yuftanun, and do they think that they are not going to be tried? So that means this is a question raised by Allah subhanahu wa ta'ala. And question, whenever it is raised by Allah subhanahu wa ta'ala, of course it is a fact that Allah subhanahu wa ta'ala wants to state. Otherwise Allah does not need to have any question. Because question can be asked in two ways. Sometimes we like to know about something outside. So it is possible for somebody who really does not know anything about the other people. But about Allah subhanahu wa ta'ala, we cannot say that Allah subhanahu wa ta'ala does not know. That is why he's asking question. We also make those types of questions to challenge somebody. Do you think that going to the center is not beneficial? So, you know, sometimes we may ask from a young man or from a youth, do you think that going to the center, it's not beneficial for anybody? So this question, it means there is another fact that we want to state, that definitely going to the center, it is beneficial. Or don't you think that at the end of year, there is going to be an exam for you? So this also means a positive, that definitely there is an exam at the end of year for you. You have to be careful for yourself. So we make many questions for the people to make them understand, to challenge their minds, and also a little bit encourage them that they have to be ready for that. Allah subhanahu wa ta'ala also tries to prepare the minds of people by saying, أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا. When they state some sort of belief, they say, La ilaha illallah, I believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Is that going to be sufficient, that if they say that we believe in Allah or we believe in the Prophet, and they say shahadatain, and they are not going to be tried? So that means opposite side is positive, that definitely the people are going to be tried. So that was the conclusion of yesterday's speech. Please say salawat. Azizan-e-Grami, jab hum Allah ke imtihanat ki taraf dekhte hain, to Zat-e-Parwardigar baz aukat trials ko, imtihanat ko prolong kar deti, aur imtihanat bas aukat qaumon ki nature ke mutabik prolong kiye ja sakte hain, longer ho sakte hain. Hazrat Musa alayhi salatu wassalam ki zindagi mein khallaq kainat ne kuch is tarah se irshad farmaya, wa wa'adna Musa Thalatina Layla. Hamne Vaada Kiya. We have promised with Musa alayhi salatu wasalam that you have to complete 30 days. To 30 din ke liye Hazrat Musa alayhi salatu wasalam ko apne shahar se bahar jana tha, koi tour pe jana. Lekin phir uske baad Quran Kareem kehta hai atmamnaha bi ashir. Phir humne mazid uske saath kuch din aur add kar diye. Ye jo din add kiye gaye the ya dinon ka izafa kiya gaya, ye izafa asal mein imtihan mein izafa ho gaya. Yani qaum abhi tak amada nahi thi, khalaq e kainat unko mazid imtihan mein dalna chahta tha. بعض اوقات مدت کو لمبا کر کے مدت طولانی کر کے خلاق کائنات آزمانا چاہتا ہے. واقعی یہ ایمان رکھنے والے ہیں تو تاریخ کہتی ہے صرف یہ 10 دنوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی. صرف ان 10 دنوں میں ایک فنکار نے کچھ ایسا فن کر کے دکھایا کہ جس سے پوری قوم کی تقدیر بدل کر رہ گئی. بعض اوقات یہ فنکار بھی کچھ ایسا کردار پیش کر سکتے ہیں جس سے قوموں کی تقدیر بدل جاتی ہے. ایک فنکار نے کیا فن کیا, اس نے سونا اکٹھا کیا. سونا اکٹھا کر کے اس نے گوسالہ بنانا شروع کیا. گوسالہ بنا کے قوم سے جا کر مخاطب ہو کر کہا, اب جبکہ حضرت موسیٰ جا چکے ہیں, حضرت ہارون قوم میں موجود ہیں, ہارون کے ہوتے ہوئے, ولی خدا کے ہوتے ہوئے, خلیفہ نبی کے ہوتے ہوئے, رسول خدا کے نمائندے کے ہوتے ہوئے انہوں نے گوسالہ بنایا. اور گوسالہ بنانے کے بعد اس نے کہا دیکھیں یہ ہمارا خدا ہے, آئیے اس کی پوجا کرتے ہیں. تو بعض اوقات چونکہ جب چیزیں اٹریکٹو ہو جاتی ہیں, لوگ جب دیکھتے ہیں مثلا سونے کی ایک بنی ہوئی چیز ہے, بعض اوقات ہم بھی ممکن ہے زریوں کے اطراف میں جائیں چونکہ اس پہ سونا لگا ہوا ہے. زری پہ سونا لگانے میں حرج نہیں ہے, سونا ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم ان کی عظمت کو مزید دوبالا کر سکیں, اس لیے نہیں لگاتے ہیں کہ ہم سونے کی پوجا کرنے کے لیے جائیں. ہم سونے کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں. دیکھیں کتنا خوبصورت سونا لگا ہے, دیکھیں امام بارگاہ کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے. امام بارگاہ میں ہم امام بارگاہ کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں آتے ہیں, بلکہ ہم امام بارگاہ میں امام بارگاہ سے ہدایت لینے کے لیے آتے ہیں. آئمہ علیہ السلام کی زریوں میں اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ یہ مراقد بہترین تفریح کا مقام ہے, بلکہ آئمہ کی زری میں اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہماری معنوی تفریح ہو سکے. یہ مقام ایسا مقام ہے جو انسانی ارتقاء کا مقام ہے. تو بہرحال گوسالہ بن چکا. گوسالہ بننے کے بعد 10 دنوں میں اس کی پوجا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ جب شہر میں وارد ہوئے تو شہر کا حلیہ بدل چکا تھا. ایک آدمی نے کچھ ایسا کارنامہ کر کے دکھایا کہ پوری قوم کا ایک حلیہ بدل کے رہ گیا, پوری قوم کی تقدیر بدل کے رہ گئی, ان کے عقائد کو نقصان ہو گیا, پوری قوم ایک دوسرے رخ پہ چلنے لگی, زمانے کا نبی بھی موجود ہے. تو عزیزان گرامی, خلاق کائنات نے ان 10 دنوں میں قوم کو کچھ ایسی آزمائش میں ڈالا کہ قوم اپنی آزمائش پہ پوری نہ اتر سکی. آج بھی اگر خلاق کائنات نے زمانے کے امام کی غیبت کو طولانی کر دیا ہے تو ممکن ہے ہمارے امتحانات میں اضافہ ہو گیا ہے. کئی چیپٹر ہمارے ساتھ ایڈ ہو گئے ہیں. مثلا یہ آج کل فرض کریں فنکاروں نے آئی فون, آئی پیڈ, کئی قسم کی آئیز لگا دی ہیں اور ہر گھر میں اب پہنچ چکے ہیں. اور بعض وقت ممکن ہے کہ لوگ گوسالی کی طرح ٹیکنالوجی کی پوجا کرنے لگے, ٹیکنالوجی اس زمانے کا گوسالہ بن جائے اور لوگ اس کی پوجا کرنے لگے. ہمارے نوجوان یہ سمجھے کہ ہماری تقدیر اسی میں لکھی ہوئی ہے, یہی ہمارے تمام مسائل کو حل کرنے والا ہے. ویسے مسائل تو کچھ اس طرح سے حل کرتا ہے کہ اب یہ ہمارے لیے مولانا بھی بن گیا, کیونکہ آپ نے جب اس میں کوئی بھی کوسچن لکھا تو اس کا جواب بھی آ جائے گا. تو اب جب ہمارے سارے مسائل کو انٹرنیٹ حل کرنے لگا ہے تو ہمیں مولانا کے پاس جانے کی ضرورت بھی کیا ہے, عالم دین کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, مسجد میں جا کے کیا کرنا ہے. ہم تو گھر ہی میں انٹرنیٹ آن کر لیتے ہیں, وہاں سے کبھی مولانا سید جواد نقوی کی تقریر, کبھی مولانا سرتاج زیدی کی تقریر, تقریریں تو ساری آ رہی ہیں. تو جب تقاریر ہمیں آن لائن مل رہی ہیں تو ہمیں مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے.
دیکھیں یہ تصور پیدا ہو سکتا ہے، بسا اوقات ممکن ہے کہ انسان کچھ اس طرح سے سوچنے لگے کہ اب اس کو نہ ہادی کی ضرورت ہے نہ کسی رہنما کی ضرورت ہے، اور اگر اسی زمانے میں امام کا ضرور ہو جائے تو بہت سے لوگ ہو سکتا ہے ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوں کہ تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ امام کی تقریر ٹیلی ویژن پہ آ جائے گی، اس انتظار میں بیٹھے ہوں، یا تھوڑی دیر کے بعد آن لائن انشاءاللہ ویل سرچ دیٹ امام زمانہ از گوئنگ ٹو سپیچ آن لائن۔ تو اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو ہم نے اصل میں ٹیکنالوجی کی پوجا کرنی شروع کی ہے۔ ممکن ہے بسا اوقات انسان کچھ اس حد تک ایکسٹریم لیول تک بعض چیزوں کے متعلق چلا جائے کہ وہ جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے یا زمانے کے مطابق انسانوں کا امتحان ہو رہا ہے، آزمائش ہے، یہ ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ہمیں اس میں انتہائی احتیاط سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ امتحانات کے بعد ایک اور وہ سبب کہ جو زمانے کی غیبت کے طولانی ہونے کا سبب ہو سکتا ہے یا خود غیبت کے لیے فلسفہ قرار پا سکتا ہے، وہ مومنین کی آمادگی ہے، تیار کرنا، ذہنوں کو تیار کرنا، فکری اعتبار سے آمادہ کرنا، عقیدتی اعتبار سے آمادہ کرنا، قدرت کے اعتبار سے آمادہ کرنا، فوجی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے آمادہ کرنا، آمادگی خود ایک سبب ہے کہ امام غیبت میں جائیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب خلفاء نے حکومتوں کو سنبھال لیا تو حضرت ایک مدت کے لیے گوشہ نشین ہو گئے، حضرت نے اپنی فعالیات کو روک لیا۔ ابن عباس امیر المؤمنین کے پاس آئے، آ کر کہا مولا کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی تلوار کند پڑ گئی ہے، ذوالفقار کو کوئی نقصان ہو گیا ہے، اب وہ ذوالفقار نہیں رہ گئی جو خیبر و خندق میں چلتی تھی، یا ان بازوؤں میں وہ زور باقی نہیں رہ گیا؟ کچھ اس طرح سے چیلنج کیا، آخر کیا وجہ ہے؟ آپ گھر سے کیوں نکل نہیں رہے؟ آپ گوشہ نشین کیوں ہو گئے ہیں؟ تو حضرت نے جواب میں ابن عباس سے مخاطب ہو کر کہا، ابن عباس بازو بھی وہی ہیں، ذوالفقار بھی وہی ہے، لیکن میں علی مصلحت اسلام کو تجھ سے بہتر سمجھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کس وقت کیسا عمل کرنا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے بعض اوقات بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو دین کے متعلق بخوبی علم ہو گیا ہے، دین کے مسائل اور مفاسد سے وہ بخوبی آگاہ ہو گئے ہیں، لہذا وہ آ کر بعض اوقات امام کو بھی مشورے دینے لگتے ہیں، بعض اوقات چیلنج کرنے لگتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ دیندار ہیں، ہم نے ابھی تک دین پہ عمل کیا، ہم نے کتنی ایکٹیویٹیز میں شرکت کی، یہ ساری ایکٹیویٹیز میں شرکت کرنے کی وجہ سے ہم اب دین کو اچھے طریقے سمجھنے لگے۔ تو عزیزان گرامی، امام نے ابن عباس کہا تھوڑی دیر کے لیے صبر کرو۔ زمانہ گزرتا چلا گیا، آ گیا وہ زمانہ جو خلافت مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا، جنگ صفین کا آغاز ہوا۔ جنگ صفین میں ابن عباس امیر المؤمنین کے ساتھ تھے، جب دو صفوں میں لشکر قرار پائے، علی کے شیر جوانوں نے جب مار کے دکھانا شروع کیے، حضرت نے ابن عباس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر پہاڑی کے ایک دامن پر گئے، پہاڑی کے دامن پر کھڑے ہو کر ابن عباس سے مخاطب ہو کر کہا، ابن عباس تو نے ایک زمانے میں مجھ سے آ کر پوچھا تھا کیا آپ کے بازوؤں میں زور ختم ہو گیا ہے یا ذوالفقار کند پڑ گئی ہے؟ نہ میری ذوالفقار کند پڑی، نہ میرے بازوؤں کا زور ختم ہوا ہے، میں نے تجھے کہا تھا تھوڑی دیر صبر کر لو، آج دیکھو یہ جوان جو تجھے جنگ میں لڑتے نظر آ رہے ہیں، یہ حقیقت میں میرے صبر کا نتیجہ ہے۔ بس اوقات امام کا صبر خود سبب بنتا ہے ایک انقلاب کا، بس اوقات امام کا غیبت میں رہنا انقلابوں کا سبب بنتا ہے. 1400 سال گزرے تھے, حکومتوں نے ہمیں استضعاف میں رکھا, ہمیں کمزور بنایا. شیعیان اہل بیت کس پاس حکومت نہ آئی, لیکن 1400 سال گزرنے کے بعد زمانے کے اس عظیم رہبر نے, رہبر کبیر انقلاب نے قوموں کو بیدار کیا. بیدار کرنے کے بعد انقلاب برپا کیا. آج مکتب تشیع اور مکتب اسلام حاکم مکتب ہے. آج مکتب اسلام قدرت مند مکتب ہے. آج مکتب اسلام دنیا میں بیدار مکتب ہے. آج مکتب اسلام کے پاس ایک قدرت ہے. ایک وہ زمانہ گزرا کہ جس زمانے میں اسی مکتب اسلام کا رہبر جب گفتگو کرتا تھا تو بڑی بڑی طاقتیں تھراتی ہوئی نظر آتی تھیں, لیکن وہ زمانہ بھی گزر گیا. آج صرف گفتگو سے نہیں تھراتے, آج ان کو یہ پتا ہے کہ ان کے پاس بھی وہی ٹیکنالوجی, وہی میزائل موجود ہیں جن پر یہ فخر کرتے ہیں. ایک زمانے میں صرف بات سے, بیانات سے گھبراتے تھے, اب بیانات سے عمل کی شکل اختیار کر گئے. آج پھر دوبارہ ذوالفقار حیدری نظر آتی ہے. آج پھر دوبارہ یہودیوں کو خوف محسوس ہوتا ہے. آج پھر دوبارہ خیبر زندہ ہونے والی ہے. آج پھر دوبارہ اسرائیل خوف زدہ ہے. آج وہ بنائے ہوا قلعہ کہ جو آج اس نے اپنے ارد گرد بنا رکھا ہے, اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی دروازہ توڑنے والا آ چکا ہے. آج پھر قلعہ خیبر اکھڑنے والا ہے. آج دنیا کے لوگ بھی تسلیم کرنے پہ تیار ہو چکے ہیں کہ اسرائیل کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ایک مدت پہلے کوئی یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن وقت گزرتا گیا. ایک مدت پہلے خود اسرائیل تو باور کرنا دور کی بات ہے, مسلمان بھی باور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. کوئی کہہ رہا اتنی بڑی طاقت, اس کے پیچھے اتنی بڑی بڑی طاقتیں. خوب جب اللہ کی طاقت پہ ایمان نہ ہو تو بڑی بڑی طاقتوں کو دیکھا جاتا ہے, پھر انسان دنیا کی طاقتوں کو دیکھتا ہے اور دنیا کی طاقتوں سے خوف زدہ ہوتا ہے. لہذا احادیث میں یہ کہا گیا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرتا ہے اس سے سارے لوگ خوف کھاتے ہیں, لیکن جو اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتا وہ دنیا کی ہر شے سے ڈرتا ہے. من یتق اللہ یخاف الناس منہ, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے دنیا کے لوگ اس سے ڈرتے ہیں, لیکن جو دنیا سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی ہر شے سے ڈرتا ہے. اللہ کا تقوی اگر اس انسان میں نہ ہو, خوف خدا انسان میں نہ ہو, تو پھر انسان ہر شے سے خوف کھاتا ہے, معمولی اشیاء سے بھی خوف کھاتا ہے. لہذا اسرائیل کے متعلق کوئی مسلمان, حتیٰ بہت سے علماء, ایک زمانے میں جب حضرت امام نے نجف میں پہلی دفعہ حکومت اسلامی پہ کتاب لکھی تھی تو بہت سے علماء نے مذہب کی شکل میں, مذاق کی شکل میں کہا آخر یہ کیسی باتیں کر رہا ہے, ایران کی حکومت شہنشاہیت کی حکومت کو یہ تبدیل کرنے والا ہے, کیا اس نے یہ سوچ لیا ہے؟ تو عزیزان گرامی, وہ ہستی کہ جو اللہ کی قدرت لا یزال پہ عقیدہ رکھنے والی ہے, اس نے دنیا کے ذہنوں میں نہ ہونے والی اشیاء کو کر کے دکھا دیا. آج کے زمانے کے بعض لوگوں اس کو معجزہ سمجھیں گے, لیکن یہ کسی امام کا معجزہ نہیں ہے, یہ ایک ولی خدا کی ایک کرامت ہے, یہ ولی اللہ کی کرامت ہے. ہم اس کے منتظر ہیں کہ جو زمانے کا امام ہے, جس کے معجزات کے ساتھ کائنات باقی ہے, کائنات کا وجود امام زمانہ کے ساتھ ہے. صلوات پڑھنے آپ, لیکن وہ زمانہ کجا اور آج کا زمانہ کجا کہ آج خود اسرائیل بھی باور کر رہا ہے کہ اسے اس دنیا سے نیست و نابود کیا جا سکتا ہے. ایسی قدرتیں وجود میں آ گئی ہیں, خود اس کے بارڈر بھی ناامن ہو چکے ہیں, اس کے اطراف میں بیداری کی لہر دوڑ چکی ہے. مصر سے اس کے سفارت خانے کو بند کر دیا گیا ہے, جورڈن سے اس کے مختلف سفارت خانوں کو بند کر کے کیپٹل میں محدود کر دیا گیا ہے, دوسرے ممالک میں اسرائیل ایک منفور ملک بن کے رہ گیا ہے. حتیٰ وہ جو سب سے بڑے الائی ہیں آج وہ بھی اسرائیل کا دفاع کرنے سے ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج ان کو بھی خوف محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں یا نہ کریں, تردید میں شکار ہو گئے ہیں. یہ ایک نہضت کا نتیجہ ہے, ایک تحریک کا نتیجہ ہے. بس غیبت کا ایک سبب بیداری ہے, ایک سبب غیبت کا لوگوں کی آمادگی ہے, اور ہم آج اس آمادگی کو مشاہدہ کر رہے ہیں. بھئی ایک چیز کو جب آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو پھر تو آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے. ایک وقت ہم نے کہانیاں سنی تھی, داستانیں سنی تھی, تاریخ میں پڑھا تھا. خوب تاریخ میں پڑھنے کے بعد ممکن ہے ایک آدمی کے لیے وہ کافی ثابت نہ ہو, لیکن جب ایک آدمی ایسے زمانے میں زندگی بسر کر رہا ہے کہ جو عینی مشاہدات دیکھ رہا ہے, عینی دلیلوں کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے, تو کیا اب بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہمارا یہ زمانہ اس زمانے کے قریب ہو چکا ہے کہ جس زمانے میں لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ دین غالب آنے والا ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. یہ لاکھوں کی تعداد میں نکلنے والے فرزندان توحید جو کبھی مختلف شاہراہوں پہ مختلف شہروں میں بلند ہو کر ایک ہی کلمہ بلند کر رہے ہیں, صدائے تکبیر مختلف علاقوں سے بلند ہو رہی ہے, اللہ اکبر کا کلمہ بلند ہو رہا ہے. آپ ذرا ان تمام تحریکوں کا پیش خیمہ پڑھ کے دیکھیں, آپ ذرا ان کو ذرا غور سے مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا اکثر تحریکیں نماز جمعہ سے شروع ہو رہی ہیں. ایک وہ مدت تھی نماز جمعہ فراموش شدہ فریضہ تھا, ایک وہ زمانہ تھا جس زمانے میں مولوی صاحب نماز جمعہ کو کچھ اس طرح سے پڑھتے تھے کہ وہ جاتے تھے عربی کا خطبہ, نماز جعفریہ اٹھاتے تھے, عربی کا خطبہ پڑھتے تھے, کسی کو کچھ خبر نہیں ہوتی تھی کہ کیا پڑھا گیا, اور پھر اس کے بعد وہ جلدی سے نماز پڑھاتے تھے اور لوگوں کے ساتھ مسافہ کرنے کے بعد لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے. لیکن اس بیداری اسلامی نے اور راہبر اسلام نے, اس زمانے کے قائد نے کچھ ایسی تبدیلی پیدا کی کہ اس نماز جمعہ کو پھر دوبارہ زندہ کیا, حیات نو بخشی. نماز جمعہ ایک انجن بن گیا, ایک فورس بن گئی. اس نماز جمعہ نے پہلے ایران میں انقلاب پیدا کیا, پھر ایران کے بعد یہ مصر میں پہنچا, مصر سے تیونس میں پہنچا. جہاں جہاں پر بھی ہم یہ بیداری دیکھ رہے ہیں, اس کا آغاز اللہ کی بارگاہ میں نماز سے ہو رہا ہے, نماز جمعہ سے ہو رہا ہے. اور نماز جمعہ بھی ایسی نماز جمعہ کہ جو انقلابی نماز جمعہ ہے, جہاں پہ مسلمانوں کے افیر سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے. ابھی تک ایک جگہ جہاں پر تبدیلی نہیں آئی ہے وہ مرکز اسلام ہے. ایک وہ مقام کہ جہاں پر ابھی تک بیداری نہیں آئی ہے وہ مرکز اسلام ہے. اور ہم انتظار کرتے ہیں اس زمانے کی کہ جب کعبہ سے ایسا خطبہ پڑھا جائے کہ جو اسلامی خطبہ ہو. صلوات پڑھنے آپ حضرات. ایک زمانہ تو ایسا آنے والا ہے نا کہ جس زمانے میں ہم اس آواز کو بھی سنیں گے کہ جو دیوار کعبہ کے ساتھ اس دامن کعبہ کو پکڑ کے ایک مرتبہ یہ اعلان بلند کرے گا، انا بقیت اللہ، میں اللہ کا ذخیرہ ہوں، لیکن یہ اس وقت ممکن ہے کہ فرزندان توحید مختلف مقامات پر تیار ہو چکے ہوں، ان میں مکمل آمادگی پیدا ہو چکی ہو، وہ یہ جانتے ہوں کہ کس طرح سے اپنے زمانے کے راہبر کے ساتھ کھڑا ہوا جاتا ہے، کیسے یہ ممکن ہے کہ راہبری کے ساتھ قدم اٹھائے جائیں۔ آج ولایت فقی کا تصور خود ایک سٹیپ ہے، ایک قدم ہے، ایک عملی ریہرسل ہے۔ خدا متعال نے آج اس زمانے میں راہبری کا تصور دنیا کو دے کر یہ بتلانا چاہا ہے کہ آج ایک غیر معصوم حکم کر رہا ہے، اگر غیر معصوم کے ساتھ چلنا مشکل ہو رہا ہے تو ذرا سوچ لو معصوم کے ساتھ کیسے چلو گے۔ ذرا اپنے متعلق غور کرو، کہیں ایسا نہ ہو غیر معصوم تو ابھی کچھ زیادہ تقاضا نہیں کر رہا ہے، غیر معصوم تو ہم سے ابھی ہمارے جانے نہیں چاہ رہا ہے، غیر معصوم تو ابھی تک ہمیں جہاد کے لیے نہیں پکار رہا ہے، غیر معصوم تو ابھی ہمیں گھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، اپنے اپنے گھروں میں رہ کر فقط بیداری کا کہہ رہا ہے، اپنے اپنے مقامات پر رہ کر ظلم کے خلاف قیام کرنے کو کہہ رہا ہے، لیکن اگر زمانے کا امام معصوم آ گیا تو معصوم نے حکم دیا امریکہ چھوڑ دو۔
ابھی ہم مولا نیشنلٹی لے رکھی ہے جی، وی ہیو پلیجڈ الیجنس، آر یو آسکنگ اس دیٹ وی ہیو ٹو لیو امریکہ؟ یو نو،
اور البتہ امام زمانے کے انگلش بھی سمجھ لیں گے، آپ یہ پریشانی ہو کہ آپ انگلش بولیں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اب موری صاحبان پہ تو آپ شکوا کرتے ہیں ان کو انگلش نہیں آتی ہے، تو آپ تو آہستہ آہستہ موری صاحبان نے بھی انگلش سیکھ لی، صلوات پڑھنے آپ حضرات۔ تو عزیزان اکرامی، یہ بہانے کہ جو ہم کل پیش کرنے والے ہیں آج ریہرسل کریں، آئیے آج اس زمانے میں تمرین کریں کہ ہمیں راہبر کے ساتھ کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے قیام کرنا ہے، راہبری ہوتی کیا ہے، دینی راہبری کا تصور کیا ہے، وہ اگر حکم دیں تو ہوتا کیا ہے، حکم کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ غیر معصوم کی اطاعت ایک مقدمہ ہے معصوم کی اطاعت کے لیے۔ خلاق کائنات نے اس زمانے میں انسانوں کے لیے مظہر وجود امام پیدا کیا ہے، وجود امام کا ایک مجسمہ پیدا کیا ہے۔ ہمیں یہ فخر ہے کہ آج مکتب تشیع وہ مکتب ہے کہ جو اسلام کی نمائندگی کرتا ہے، ہمیں یہ فخر ہے کہ آج جہاں سے صدائے حق بلند ہوتی ہے وہ مکتب آل محمد ہے۔ کیا اس پہ فخر نہیں کرتے ہیں؟ مجھے تعجب ہوتا ہے اشیعیان اہل بیت ابھی تک بھی تشیع کی طرف سے اس حمایت کا اعلان نہیں ہوتا ہے، ابھی تک بھی تردید کا شکار ہیں، آج بھی شکوک کا شکار ہیں، جو اتنی مدت گزرنے کے بعد، اتنی کرامات کو دیکھنے کے بعد، اتنی کامیابیوں کو دیکھنے کے بعد اب بھی شک و شبہ کا شکار ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جو دجال کے آنے کے بعد بھی شک و شبہ کا شکار رہیں گے، یہ زمانے کے امام کو بھی پہچان نہیں سکیں گے۔
لبیک یا حسین،
لبیک
یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
سلامتی ہے ولی فقی بلند
السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد۔
یعنی بسا اوقات انسان حقائق کا انکار کرے، ریالٹیز کا انکار کرے، باہر موجود حقیقتوں کا انکار کرنے والا، کل یہ ممکن ہے کہ زمانے کے امام اس دنیا میں اعلان کرے تو وہ انکار نہ کرے، وہ آج ظلم کو دیکھتے ہوئے ظلم کے سامنے تسلیم ہو، ظلم کو دیکھتے ہوئے ظالموں کو اپنی مساجد میں جگہ دے، ظلم کو دیکھتے ہوئے ان کی تصاویر اپنی مساجد میں لگائے، ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرے۔ اگر ایسے لوگ آج اس زمانے میں موجود ہیں تو کیا خیال ہے ایسے لوگ کل موجود نہیں ہوں گے؟ یقیناً زمانہ اس طرف بڑھ رہا ہے کہ یہ بیداری بڑھتی چلی جائے، یا تو یہ غافل اس دنیا سے اٹھ جائیں اور صرف بیدار باقی رہ جائیں۔ کل میں نے حدیث میں یہ عرض کیا تھا، معصوم یہ فرماتے ہیں کہ کوئی گھر ایسا باقی نہیں رہ جائے گا کہ جس میں کلمہ اسلام داخل نہیں ہو جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو غافل اس دنیا سے اٹھ چکے ہوں گے یا غافل بھی مجبور ہو جائیں گے کلمہ حق کو تسلیم کریں۔ عزیزان گرامی، بس معلوم ہوا ایک سبب ہمارے لیے، ہماری آمادگی کے لیے، غیبت امام زمان بہت بڑا فلسفہ رکھتی ہے۔ تیسرا راز اس غیبت میں آج جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ امام کی حفاظت ہے۔ امام ہے سیویئر، امام ہے محافظ، امام محافظ دین ہے، محافظ کی حفاظت واجب ہے۔ اس لیے کہ سیویئر کو سیو نہ کیا جائے تو دین کے ختم ہو جانے کا خطرہ ہے۔ لہذا خلاق کائنات نے غیبت امام کے ذریعے امام کو محفوظ کیا ہے۔ اور کیا خوبصورت مثال علماء نے بیان کی ہے کہ اگر کبھی گورنمنٹ کسی مقام پر لیمپ پوسٹ لگائے اور بچے آ کر دوسرے دن اس لیمپ پوسٹ کو پتھر مار کے توڑ دیں، پھر دوسری مرتبہ سٹی کونسل نے دوبارہ آرڈر دیا فلاں جگہ پہ لیمپ پوسٹ ٹوٹ چکا ہے دوبارہ لگا دیا جائے، دوبارہ نصب کیا گیا، پھر علاقے سے شریر بچے آئے، شرارتی لوگوں نے پتھر لے کر پھر اس کو توڑ دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہیں پاکستان لاہور یا کراچی ہوگا۔ تو جب کئی مرتبہ توڑا، ڈیٹرائٹ بھی ہو سکتا ہے، میں ابھی ڈیٹرائٹ میں رہتا نہیں ہوں، مجھے پتا نہیں ہے۔ نہیں یہاں بھی کچھ کم نہیں ہے، ہم بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں نا یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پینٹ شرٹ کے روپ میں بھی بہت سے جاہل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ جو جس کو یہ متمدن معاشرہ کہتے ہیں، ابھی تک ہمارا اس متمدن معاشرے سے واسطہ نہیں پڑا ہے، لہٰذا ہم اپنی قوموں کو ہی کوستے رہتے ہیں، ہم ان کے متعلق کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں۔ چونکہ گھر سے نکلتے ہوئے وہ ذرا اچھے طریقے سے اچھے انداز میں نکلتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ سارے یونیورسٹی گئے ہوئے، کالج پڑھے ہوئے ہیں، جبکہ ان میں سے بھی بہت سے ایسے ایسے جاہل اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی خوبیاں موجود ہیں جن کو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے بھی یقیناً بعض اعتبارات سے ترقی یافتہ معاشرے ہیں، لیکن بعض کمزوریوں کی وجہ سے ہم نے اپنے معاشروں کو سمجھ لیا ہوا ہے کہ وہ تھرڈ ورلڈ ہیں۔ جب انہوں نے کہنا شروع کیا تو ہم نے بھی سمجھ لیا ہم بھی تھرڈ ورلڈ ہیں، درحال کہ بہت سے معاملات میں یہ تھرڈ ورلڈ میں ہیں، ہم فرسٹ ورلڈ میں ہیں۔ صلوات پڑھنے آپ حضرات، تو یہ عرض کر رہا تھا کہ کئی مرتبہ جب لیمپ پوسٹ کو توڑ دیا گیا تو اس کے بعد سٹی کونسل نے ایک نوٹس جاری کیا، نوٹس میں یہ لکھا کہ اب اس کے بعد اس مقام پر لیمپ پوسٹ منصوب نہ کیا جائے جب تک علاقے کے لوگوں میں یہ شعور پیدا نہیں ہو جاتا کہ وہ اس لیمپ پوسٹ کی حفاظت کریں اور اس سے صحیح استفادہ کر سکیں۔ جب تک یہ شعور بیدار نہ ہو جائے ان لوگوں کو یہ سہولت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا مدتیں گزرتی چلی گئی، لوگوں میں ایجوکیشن بڑھی، پھر وہاں پہ سکول کھلے، شرارتی بچے بھی سکول میں جانے شروع ہوئے، انہوں نے وہاں پر تعلیم حاصل کرنا شروع کی، کچھ کلچرل ہوئے، انہوں نے بھی اب سمجھ لیا کہ لیمپ پوسٹ کی ضرورت ہمارے پورے معاشرے کو موجود ہے، پھر دوبارہ درخواستیں آنی شروع ہوئیں۔ اب جب درخواستیں آنی شروع ہوئیں تو سٹی کونسل نے پھر دوبارہ سروے کے لیے بھیجا، کہ علاقے کا سروے کیا جائے، کیا علاقے کے لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو گیا ہے کہ وہ پھر دوبارہ اس لیمپ پوسٹ کی صحیح طریقے سے حفاظت کریں گے؟ تو انہوں نے آپ کیا کیا، انہوں نے نہ صرف سروے کیا، آ کر مختلف علاقے کے جو لوگ تھے، جو سینئرز تھے، ان سے ایگریمنٹ کروایا کہ اب اس کے بعد آپ ایگریمنٹ کریں کہ ہم اس کے بعد اس لیمپ پوسٹ کی صحیح طریقے سے حفاظت کریں گے۔ اب عزیزو آئیے، خلاق کائنات میں بھی کچھ عجیب نظام ہے کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کو نازل کیا، انبیاء علیہ السلام کے بعد خاتم المرسلین سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، نازل فرمایا، دین کو مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا تو دین کی حفاظت کے لیے پہلے امام کو منصوب کیا، من کنت مولاہ فہادا علی مولا، پہلے امام کو منصوب کیا۔ لوگوں نے پہلے امام کی قدر کو نہیں جانا، کچھ اس طرح سے قدر کو نہ جانا کہ پہلے امام اپنے زمانے میں آہو بکا کرتے تھے اسی ممبر پہ بیٹھ کے، اپنے زمانے کے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے تھے، سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگوں مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ دنیا والے نے ان کی قدر کو نہ جانا، یہاں تک کہ کمیل یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دن مولا کائنات شہر سے نکلے، میں حضرت کے پیچھے چلنا شروع کیا، چلتے چلتے ایک صحرا میں پہنچے، جب صحرا میں پہنچے تو حضرت نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دیکھا کمیل آ رہے ہیں، کمیل سے مخاطب ہو کر کہا، کمیل میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا مولا دیکھنا چاہتا ہوں، آپ تنہائی میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت نے کہا، اے کمیل اب اس کے بعد آگے نہ بڑھنا، اس مقام پہ رک جاؤ۔ کمیل رک گئے، حضرت چلتے چلتے صحرا کے اندر آ گئے، ایک گڑے کے قریب پہنچے، مظلومیت امیر المؤمنین کو سنو، ایک گڑے کے قریب پہنچے، حضرت گڑے کے قریب پہنچ کر اپنے ہاتھ زمین پر رکھے، زمین پر رکھنے کے بعد حضرت نے کچھ گفتگو کرنا شروع کی، بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر اس کے بعد حضرت وہاں سے واپس لوٹے۔ جب واپس لوٹے تو کمیل نے پوچھ لیا، مولا کیا بتا سکتے ہیں کہ آپ وہاں گئے تھے، بہت دیر تک گفتگو کی ہے اور پھر واپس آئے ہیں؟ تو وہ ہستی کے جو باب العلم ہے وہ یہ ارشاد فرماتی ہوئی نظر آتی ہے، کمیل یہ سینہ اس میں علم سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہا ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس علم سے استفادہ کر سکے۔ میں دنیا والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں، سلونی قبل ان تفقدونی، کوئی مجھ سے آ کر پوچھتا نہیں ہے، مجھے کبھی یہ علم اتنا مجبور کر دیتا ہے کہ میں صحراؤں میں آ کر گڑے میں منہ رکھ کے دوسری مخلوقات سے گفتگو کرتا ہوں، تاکہ ممکن ہے کوئی دوسرے لوگ اس سے استفادہ کر سکیں، کوئی دوسری مخلوقات اس سے استفادہ کر سکیں۔ پہلے امام کی قدر نہ کی گئی، شہادت ہوئی، دوسرے امام کی قدر نہ کی گئی، کچھ اس طرح سے دوسرے امام کی قدر نہ کی گئی کہ امام کے نیچے سے مصلے کو چھین لیا گیا۔ مظلومیت کے عالم میں، تنہائی کے عالم میں دوسرے امام کو زہر دے دیا گیا۔ تیسرے امام کی مظلومیت کا زمانہ، آج ہم جس مقام پہ، جس مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ 40 دن تک جس مصیبت کو یاد کرتے ہیں، وہ تیسرے امام کی مصیبت ہے۔
ہمارے 11 آئمہ کو ستا کر اس دنیا سے رخصت کیا گیا، کسی کو تلوار سے شہید کیا گیا، کسی کو زہر سے شہید کیا گیا، خلاق کائنات نے کچھ اس طرح سے انتظام کیا، اب آخری امام کو پردہ غیبت میں رکھ دیا جائے تاکہ جب تک لوگوں میں جو شعور بیدار نہ ہو جائے، جب تک لوگ آمادہ نہ ہو جائیں، جب تک لوگ یہ گارنٹی نہ دیں، اگرچہ مختلف لوگ اپلیکیشنز بھیجتے ہیں، ہم اپنی مختلف مجالس میں یہ کہتے ہیں العجل العجل یا صاحب الزمان، لیکن خلاق کائنات ہماری زبان پہ اکتفا کرنے والی نہیں، خلاق کائنات یہ دیکھنا چاہتا ہے کیا یہ واقعاً اپنے دل سے کہہ رہے ہیں، اگر یہ کہنے والے کے پاس ابھی تھوڑی دیر کے بعد زمانے کے امام آ جائیں اور حکم دیں تو کیا یہ امام زمانہ کے حکم پہ لبیک کہنے والا ہے یا فقط یہ زبان سے کہہ رہا ہے؟ یہ ہماری آزمائش ہے، خدا ہمیں ہر دن آمادہ کر رہا ہے، کبھی یہ لقلقہ زبان دل میں چلا جائے، دل بیدار ہو جائیں، دل میں احساس پیدا ہو جائے ہمارا زمانے کا امام غیبت میں ہے، دل تڑپ کر کہنے لگے، ابھی تک دل میں وہ تڑپ پیدا نہیں ہوئی، ابھی تک وہ محبت عشق میں نہیں بدلی ہے، ابھی تک زبان سے کہا جا رہا ہے، کوئی ایسا وقت تو آ جائے انسانوں میں یہ احساس بیدار ہو جائے میں زمانے کے امام کے بغیر زندگی کیسے بسر کر سکتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے میرا زمانے کے امام پردہ غیبت میں رہے اور میں ان کے بغیر زندگی بسر کروں؟ عزاداروں کل یہ عرض کیا تھا کہ ایک زمانے کا امام کربلا کے بعد جب اس نے شام کی مصیبت کو دیکھ لیا تو سید سجاد نے اپنی پوری زندگی شام کو یاد کر کے گریہ کیا ہے، کچھ اس طرح سے گریہ کیا عزاداروں کے کبھی میرے مولا قصاب کے قریب پہنچتے تھے تو قصاب کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو اپنے زمانے کے امام سید سجاد قصاب کے قریب جاتے تھے، عزاداروں بتاؤں کیا کرتے تھے امام سجاد قصاب کے قریب جا کے قصاب سے کہتے تھے قصاب کیا تو نے اپنے ذبیحہ کو پانی دے لیا ہے؟ عزاداروں یہ عجیب سوال تھا اور زمانے کا امام سوال کرنے والا ہے، ایک معصوم سوال کرنے والا ہے، اور مسلمان جب جواب دیتے تھے تو ایک مرتبہ سید سجاد سے مخاطب ہو کر کہتے تھے مولا ہم تو مسلمان ہیں، جب کسی کو ذبح کرتے ہیں، جب کسی حیوان کو ذبح کرتے ہیں تو ہم یقیناً پانی پلاتے ہیں، چونکہ یہ سنت پروردگار ہے، یہ سنت اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم پہلے پانی پلاتے ہیں، پھر کہتے تھے اے شخص کیا تو ذبیحہ کو کسی دوسرے ذبیحہ کے سامنے ذبح کرتا ہے؟ تو عزاداروں جواب ملتا تھا ہم کبھی مکروہات کو انجام نہیں دیتے ہیں، ایک جہاں پہ ذبیحہ پڑا ہوا ہو اس کے سامنے کسی دوسرے کو ذبح نہیں کرتے ہیں۔ عزاداروں یہی وہ موقع ہوتا تھا کہ جب سید سجاد ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کر کے اپنے بابا سے مخاطب ہو کر کہتے تھے السلام علیک یا ابتا ہو یا ابا عبداللہ، میرے سلام ہو آپ پر میرے بابا، آپ کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ کبھی اگر کوئی مسافر مکہ میں آ جاتا تھا عزاداروں تو سید سجاد مسافر کے پاس چلے جاتے تھے، مسافر سے جا کر کچھ سوال کرتے تھے اے مسافر اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ تو کسی شہر میں جہاں پہ تو مسافر ہے اسی شہر میں اگر تو مر جائے تو تو مسلمانوں سے کیا توقع رکھتا ہے؟ تو مسافر یہ کہتا تھا مولا مجھے توقع یہ ہے کہ شہر کے لوگ مجھے غسل دیں گے، مجھے کفن بھی پہنائیں گے اور ایک قبر کی جگہ بھی مجھے دیں گے، مجھے احترام سے دفن بھی کریں گے، کوئی میرا جنازہ بھی پڑے گا،
تو میرے مولا ایک مرتبہ رخ کر کے اپنے بابا کی طرف مخاطب ہو کر کہتے تھے میرے بابا کتنا تو مظلوم ہے، تو مسافر بھی تھا، غریب الغرباء بھی تھا، کربلا کی سرزمین پہ بھی تھا، لیکن تجھے نہ کسی نے غسل دیا ہے، نہ کسی نے کفن دیا ہے، نہ کسی نے تیرا جنازہ پڑھا، نہ کسی نے تشییع جنازہ کی ہے، تجھے دفن کرنے والے بھی چند لوگ کربلا میں موجود تھے۔ عزادارو کبھی جب پانی پہ نظر پڑتی تھی، آج بھی مستحب ہے نا کہ جب کبھی پانی ٹھنڈا اٹھا لو نا، تو میرے مولا ابا عبداللہ الحسین نے شیعہ سے یہ کہا ہے، شیعتی ما ان شربتم ما عذبن فذکرونی، اے میرے شیعو جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی دیکھو تو مجھے یاد کر لیا کرو۔ عزادارو ابا عبداللہ الحسین کو یاد کرنا حقیقت میں بڑے انقلاب کا سبب بنتا ہے، یہ انسان کو کربلا کے قریب کرتا ہے۔ سید سجاد پانی کو ہاتھ میں لیتے تھے، ٹھنڈا پانی اپنے ہاتھ میں لے کر کہتے تھے السلام علیکم یا بتاؤ، اے کبھی کربلا میں الاتش الاتش کی صدائے بلند ہو رہی تھی۔ لیکن عزاداروں میں یہ کہتا ہوں، اگر اس زمانے کا امام جو 34 سال تک کربلا کی اس یاد میں، کربلا کی یاد میں، شام کی یاد میں زندگی بسر کرتا تھا، آج کے زمانے کا امام 1100 سال سے مسلسل یہ کہہ رہا ہے الشام الشام الشام، اے کبھی یہ کربلا کو یاد کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا بتاؤ یا ابا عبداللہ، اے کبھی علی اصغر کی یاد آتی ہے، اے علی اصغر کے ننھے جسم کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں السلام علی الردی، اے میرے سلام ہو دودھ پینے والے پہ، اے کبھی علی اکبر کی یاد آتی ہے فرماتے ہیں السلام علی الکبیر، میرا علی اکبر پہ سلام ہو، اے کبھی اپنے چچا عباس کی یاد آتی ہے، اے فرماتے ہیں میرے علمدار پہ سلام ہو۔ اے عزاداروں زمانے کا امام آج تڑپ تڑپ کے کربلا کو یاد کرتے ہیں عزاداروں، اے کبھی جب زینب کی یاد آتی ہوگی ایک مرتبہ تڑپ کر کہتے ہوں گے اے میری پھپھی زینب، اے تیرے سر سے چادر اتری میں کیسے آرام سے رہ سکتا ہوں، اے میرا اضطراب ہے، میں کلک میں زندگی بسر کروں گا، میں خون کے آنسو بہاتا رہوں گا۔ آئیے زمانے کے امام کی بارگاہ میں پرسا دیتے ہیں، یا امام زمانے نا آپ کے اضطراب کو ہم سمجھتے ہیں میرے مولا، آپ کی غیرت کو بھی سمجھتے ہیں، اے سید سجاد کی غیرت کچھ اور تھی، 34 سال روئے تھے لیکن آپ کی غیرت پہ ہماری جانیں قربان ہو جائے، 1100 سال گزر گئے، اے مسلسل گریا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا بجاه محمد وآله الطاهرين۔ ماتم حسين۔